الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نبي كريم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے نام شناخت کے ساتھ مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں فَأَحْسِنُ الصَّلَاةَ عَلَيَّ تو مجھ پر اچھے طریقے سے درود پاک پڑھو صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ آئیے سنیے تلاوت کلام پاک
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
میں اللہ تعالی کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے
بسم اللہ الرحمن الرحیم
اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا
وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ ربنا أخذنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل
اور لوگوں کو اس دن سے ڈراؤ جب ان پر عذاب آئے گا تو ظالم کہیں گے اے ہمارے رب تھوڑی دیر ہمیں مہلت دے کہ ہم تیرا بلانا مانیں اور رسولوں کی غلامی کریں
اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال
تو کیا تم پہلے قسم نہ کھا چکے تھے کہ ہمیں دنیا سے کہیں ہٹ کر جانا نہیں
وسکنتم فی مساکن الذین ظلموا انفسهم وتبین لکم کیف فعلنا بهم وضربنا لکم الامثال
اور تم ان کے گھروں میں بسے جنہوں نے اپنا برا کیا تھا اور تم پر خوب کھل گیا ہم نے ان کے ساتھ کیسا کیا اور ہم نے تمہیں مثالیں دے دے کر بتایا
وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالِ
اور بے شک وہ اپنا سا داؤں یعنی فریب چلے اور ان کا داؤں اللہ کے قابو میں ہے اور ان کا داؤں کچھ ایسا نہ تھا کہ جس سے یہ پہاڑ ٹل جائیں
فلا تحسبن اللہ مخلف وعده رسلہ ان اللہ عزیز ذو انتقام
تو ہرگز خیال نہ کرنا کہ اللہ اپنے رسولوں سے وعدہ خلاف کرے گا بے شک اللہ غالب ہے بدلہ لینے والا
یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار
جس دن بدل دی جائے گی زمین اس زمین کے سوا اور آسمان اور لوگ سب نکل کھڑے ہوں گے ایک اللہ کے سامنے جو سب پر غالب ہے
وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ
اور اس دن تم مجرموں کو دیکھو گے کہ بیڑیوں میں ایک دوسرے سے جڑے ہوں گے
سَرَابِيلُهُمْ مِنْ قَطِرَانٍ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارِ
ان کے کرتے رال کے ہوں گے اور ان کے چہرے آگ ڈھانپ لے گی
لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت ان اللہ سریع الحساب
اس لیے کہ اللہ ہر جان کو اس کی کمائی کا بدلہ دے بے شک اللہ کو حساب کرتے کچھ دیر نہیں لگتی۔
هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا انما هو اله واحد وليعلموا انما هو اله واحد وليذكر اولو الالباب۔
یہ لوگوں کو حکم پہنچانا ہے اور اس لیے کہ وہ اس سے ڈرائے جائیں اور اس لیے کہ وہ جان لیں کہ وہ ایک ہی معبود ہے اور اس لیے کہ عقل والے نصیحت مانیں۔
صدق اللہ العظیم۔
اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم پڑھنے کا ذوق اور شوق ہم سب کو نصیب فرمائے اور نور قرآن سے اللہ میں منور فرمائے۔ ماہ تلاوت قرآن ہے، ماہ شعبان المعظم، اور خوش نصیب ہیں جو قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے ہیں، سننے والے ہیں، اور اللہ کریم ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے۔ مدنی چلے کے ناظرین، پروگرام کے عنوان اور موضوع کی طرف اگر آیا جائے تو آج کے ہمارے پروگرام کا عنوان اور موضوع ہے بنیاد۔ یہ آج کے ہمارے پروگرام کا عنوان ہے، بیس، بنیاد۔ اور جتنی اہمیت کی حامل بنیاد ہے اتنی اہمیت شاید دیگر چیزوں کی نہیں ہے۔ اہمیت کے مقابلے میں اگر آپ دیکھا جائے تو بنیاد کی اہمیت کیا ہے، سب سے زیادہ ہے۔ نمبر ایک، بنیاد مضبوط ہونی چاہیے، جبھی اوپر سٹرکچر کھڑا رہ سکتا ہے۔ نمبر دو، بنیاد کا سیدھا ہونا ضروری ہے۔ اگر بنیاد سیدھی ہوگی، دیوار کی بنیاد سیدھی ہوگی، تو ہی باقی دیوار بھی سیدھی ہو پائے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بنیاد کا محفوظ جگہ پر رکھنا یہ بھی ضروری ہے۔ جی ہاں، آپ نے اگر جو ہے وہ کوئی عمارت، ہائی رائز بلڈنگ اگر کہیں پر کوئی تعمیر کرنی ہے، یا کوئی تین چار منزلہ گھر اگر تعمیر کرنا ہے، تو اس کے لیے ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں سوائل ٹیسٹ، یعنی زمین کا جو وہ ٹیسٹ کیا جاتا ہے، تو اس سے یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس زمین کے اوپر اگر آپ نے اتنی منزلہ عمارت کھڑی کرنی ہے تو اتنی گہری بنیاد اس میں ڈالنی پڑے گی۔ تو یعنی بنیاد کا، یعنی کس عمل کی بنیاد کس جگہ پر رکھنی ہے، یہ بھی کیا کرتا ہے، میٹر کرتا ہے، اور ان چیزوں کو بھی جو ہے وہ دیکھنا پڑے گا۔ تو بنیاد کو ہی ہم نے آج اپنے پروگرام کا عنوان اور موضوع بنایا ہے۔ عمل کی بنیاد، کامیابی کی بنیاد، نجات کی بنیاد۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مدنی چلے کے ناظرین، توبہ کی بنیاد۔ یعنی آپ یہ بنیاد کا لفظ لیتے جائیں اور اس کو مختلف سچویشن کے ساتھ آپ اٹیچ کرتے جائیں، مختلف کیفیات کے ساتھ، مختلف صورتحال کے ساتھ آپ لفظ بنیاد کو جو ہے وہ لگاتے جائیں، تو اس کا جواب جو ہے وہ انسان کو معلوم ہونا اللہ کی رحمت سے شروع ہو جائے گا۔ اسی عنوان کو ہم لے کر کے آج اپنے پروگرام کے اندر چلیں گے۔ اور نیک عمل کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پانے کی جو اولین بنیاد جسے آپ کہا جا سکتا ہے، وہ ہے اخلاص۔ سب سے پہلے تو ایمان ہے۔ ایمان ہوگا تو ہی عمل نیک فائدہ دے گا۔ تو ایمان ہو، اور مسلمانوں کے اعتبار سے، اب ایمان والا تو یہ ہے، لیکن عمل کی بنیاد کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اس میں اخلاص کو ایک خاص مقام حاصل ہے۔ تو اس پر بھی انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ آپ کی کالز کو اور آپ کے میسیج کو بھی پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ عمر بھائی ہمارے ساتھ ہیں، آئیے عمر بھائی سے کلام سنتے ہیں، پھر گفتگو کو آگے لے کر کے چلتے ہیں۔ صلی اللہ الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد
علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ میرے تم خواب میں آیا، جگہ جاؤ عنایت یہ بڑی ہوگی میری قسمت جگہ جاؤ عنایت یہ بڑی ہوگی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ سلام علیکم حبیب اللہ
دیتے لگے شغل شاہ تیرے لائق تے نہیں کلی لیمانے دی شغل شاہ Yeah.
بات ہے نیازی صاحب کا بہت ہی پیارا کلام بڑے ذوق کے ساتھ عمر بھائی نے پڑھا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے اور حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ عنایت اللہ کریم ہم سب کو نصیب فرمائے. اور مدنی چلے کے ناظرین یہ استغاثہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کرنا یہ بھی ہمارا ایک معمول ہونا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کریم نے امت کا ایسا حامی ایسا غمخوار اور ایسا مہربان بنایا ہے کہ خود قرآن کریم میں اللہ کریم نے حضور کے جو اوصاف بیان فرمائے ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. یہ سب ایمان والوں کے لیے حضور کا جو عنایتیں ہیں یہ بہت زیادہ بھلائی چاہنے والے ہیں. مشقت میں پڑنا حضور کو جو ہے وہ گوارا نہیں ہے اور ایمان والے امت حضور کی مشقت میں پڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ پسند نہیں فرماتے. پھر رؤوف بھی ہیں پھر رحیم بھی ہیں مہربان بھی ہیں. سبحان اللہ. مجھے حسن اللہ خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شعر یاد آ رہا ہے کہ مصیبت زدو شاد ہو تم کے ان سے, مصیبت زدو شاد ہو تم کے ان سے نہیں دیکھی جاتی مصیبت کسی کی. سبحان اللہ. ہم اللہ کریم کا کروڑ ہا کروڑ اس بات پر شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایسے مہربان نبی کا ہمیں امتی بنایا ہے. اور اللہ کریم سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ایسا فضل فرمائے کہ آخری سانس تک ہمارا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو تعلق ہے جو وابستگی ہے یہ قائم رہے یہ دائم رہے اور ہم سب کا خاتمہ بالخیر ہو. اللہ ہمیں برے خاتمے سے محفوظ و مامون فرمائے. بنیاد پر مدنی چینل کے ناظرین ہم نے آج کے پروگرام کو جو ہے وہ عنوان دیا ہے، بنیاد کے اوپر ہم گفتگو کریں گے۔ اعمال صالحہ، ایمان بندہ لے کر کے آئے تو مسلمان بھی اسی لیے ہو تاکہ رب کریم کیا ہو جائے، مجھ سے راضی ہو جائے۔ یہ بھی عدنان بھائی ایک بنیادی ڈیمانڈ ہے کہ مسلمان ہو تو بھی کس کے لیے ہو؟ کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ اور یہ اس کا مطالبہ بھی ہے، اس کا تقاضا بھی ہے، اور یہ ضروری بھی ہے۔
وہ اعمال صالحہ ہیں وہ، یا ایمان، اس کی بنیاد جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا پر ہونی چاہیے، اس اعتبار سے کہ اصل تو یہی ہے جسے اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا نصیب ہو گئی، ورضوان من اللہ اکبر، کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی تھوڑی سی رضا بھی تمام چیزوں سے بڑھ کر ہے۔ تو اس اعتبار سے ہمارا مسلمان ہونے کے ناطے، اور بالخصوص جو مسلمان ہو رہے ہوتے ہیں، نو مسلم، نیو مسلمز جو ہیں، انہیں بھی اس اعتبار سے اس بات کی طرف توجہ کرنی چاہیے کہ میں جو ایمان قبول کر رہا ہوں وہ کس وجہ سے ہے، یہ بھی بندہ دیکھے۔ دنیاوی عہدے، منصب، یا دنیاوی اعتبار سے ملنے والی دولت، یا طمع اور لالچ، کہیں یہ بنیاد تو نہیں ہے۔
صحیح.
اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہو، کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا وہ ہے کہ جب جس بندے کو رب کی رضا مل گئی، نماز پڑھنے سے مقصود بھی رب کی رضا ہے، ایمان سے بھی رب کی رضا مقصود ہے، دیگر اعمال صالحہ نیک کام جتنے بھی ہیں، سب کے سب اس بنیاد پر، اس اساس پر، اس اصل پر قائم ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ اور نیک کاموں میں یہی بنیاد ہونی چاہیے بندہ مومن۔
واہ، سبحان اللہ، اللہ کریم کی رضا کے لیے کام ہو، اور یہی اخلاص کا، عابد بھائی، خالد بھائی، اگر اخلاص کا مضمون آپ یوں بولیں کہ آسان الفاظ میں اس کا ایسنس بیان کیا جائے، وہ یہی بنے گا کہ بندہ نیک اعمال کرے تو اللہ کریم کی رضا کے لیے، اس لیے کرے کہ تاکہ رب مجھ سے راضی ہو جائے، اسی کو اخلاص کہتے ہیں۔
بالکل، یہ بندے کی معراج ہے اور بندے کی زندگی کا حاصل ہے کہ اس کا رب اس سے راضی ہو جائے،
سبحان اللہ،
اور وہ اس حال میں دنیا سے جائے کہ اس کا رب اس سے راضی ہو۔ نیکیوں کا بنیاد بھی، جو نیکیوں کی اچھی نیت ہے،
جی،
نیکیاں کرتے وقت سب سے پہلے بنیاد اس کی اچھی نیت ہے، ورنہ بندے کو بلا صرف تھکاوٹ کے اور کچھ نہیں ملنا۔ اگر وہ نیکیوں کے اندر اخلاص جو بنیادی چیز ہے اس کو ملحوظ خاطر رکھے گا، تو وہ اخلاص اس کو خالص کر کر کے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس بندے کو پہنچا دے گا، اس کی رضا حاصل ہو جائے گی۔ تو دنیا میں اس حال سے جائے بندہ کہ اس کا رب اس سے راضی ہو، تو سب سے بڑا کامیاب وہی شخص ہے،
سبحان اللہ۔
اور قرآن کریم برہان رشید میں جو بیان ہے کہ جو دودھ ہے، یہ خالص دودھ جس کو قرآن کریم میں فرمایا، ہم تمہیں خالص دودھ دیتے ہیں، جو کہ گوبر اور خون کے بیچ سے،
جی،
خالص دودھ تمہیں عطا فرماتے ہیں، نہ تو اس میں کوئی بو ہوتی ہے، نہ اس میں خون کا کوئی نظر آتا ہے، یعنی کہ کوئی کسی قسم کا کوئی شائبہ نہیں ہوتا اس کے اندر، بالکل خالص دودھ ہوتا ہے۔ تو اس کی شرح میں مفسرین نے فرمایا کہ جس طرح اللہ کریم تمہیں یہ دودھ خالص عطا فرماتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو تم عمل کرو وہ بھی بالکل خالص ہو، اس میں کسی طرح کا کوئی ریا نہ ہو، نہ ادھر کا، نہ ادھر کا، نہ کہیں کسی طرح شائبہ بھی نہ ہو، ریا کا خالص ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات۔ جس طرح تم مثال کے طور جیسے بندہ دودھ پیتا ہے اور اس کی صحت میں اضافہ ہوتا ہے، بندے کے جب عمل میں اخلاص ہوگا تو اس کے عمل میں بھی اضافہ ہوگا، اس کا عمل بھی آگے بڑھے گا، اور وہ عمل ایک، جب بندہ ایک کام اخلاص کے ساتھ کرتا ہے، جیسے ایک گناہ کرتا ہے تو گناہ دوسرے بڑے گناہ کی دعوت دیتا ہے، ایک گناہ کرتا ہے چھوٹا گناہ، اس سے وہ بڑے گناہ کی دعوت دیتا ہے، اس کے اندر جرات آتی ہے، وہ مزید بڑے گناہ کرتا ہے، اور بڑھتے بڑھتے وہ آگے سلسلہ چلا جاتا ہے۔ ایسے ہی نیکیوں کا معاملہ ہے، ایک نیکی کرتا ہے، وہ نیکی اخلاص کے ساتھ وہ قبولیت پاتی ہے، تو اس کو پھر دوسری نیکی کی پھر توفیق ملتی ہے، اور پھر وہ مزید نیکیاں کرتا چلا جاتا ہے، اللہ کریم کی رضا اور خوشنودی کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو ہمیں ہر نیک کام کے اندر اخلاص انتہائی اہم ہے، ضروری ہے، نیت کا ٹھیک ہونا ضروری ہے، بشرط یہ کہ وہ کام جائز بھی ہو۔ بس اوقات ناجائز کام کے اندر نیت ٹھیک کر لے، کہہ جی میں، میرا تو ٹھیک ہے، جیسے مثال، اس کو مثال دی گئی جیسے کسی کی جیب کاٹ لے، چوری کرے، اور کہہ جی میں اسے غریبوں کی مدد کروں گا، تو اب یہ تو ٹھیک نہیں ہے، آپ مدد کی نیت کر کے لوگوں کی جیبیں کاٹ کے دے رہے ہو، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ تو گناہ ہے۔ تو اب فی نفس ہی وہ کام اچھا ہو، درست ہو، شریعت کو پسند ہو، اس کے اندر اخلاص ہو۔ کثیر احادیث ہیں، سب سے پہلی بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جو بندہ عمل کرتا ہے اس کے اندر نیت.
اور آگے چل کے اور حضور نے اس کو خاص فرما دیا وَإِنَّمَا کلمہ حصر کہہ کے وَإِنَّمَا لِكُلِّ اِمْرِئٍ مَا نَوَى
ہر شخص
کہ ہر بندے کے لیے وہی ہے جو وہ کیا کرے گا نیت کرے گا. تو نیت کا خالص ہونا کیا ہے یہ بہت ضروری ہے کہ میں کوئی بھی جو نیک کام کر رہا ہوں کس کے لیے کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے. برے کاموں سے تو ویسے ہی دور رہنا ہے برے کاموں سے تو دور ہی رہنا ہے اور نیک کام بھی کرنے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنے ہیں. اور اسی اخلاص کا حکم قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مقامات پہ ارشاد فرمایا. سورہ بقرہ میں فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. حکم یہی تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے؟ اخلاص کے ساتھ کرنی ہے. اور اخلاص کا لفظ خالص ہے, مطلب اس کو یوں کر لیں آپ کہ بندہ نیک کام کرے تو کس کے لیے کرے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے. الاخلاص اس کی میں تعریف بھی پڑھ کے سنا دوں جو ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ملکات المفاتیح کے اندر بیان فرمائی ہے. فرماتے ہیں کہ الاخلاص این یقصد بالعمل وجہہ. اخلاص یہ ہے کہ عمل کے ذریعے سے اس کی رضا چاہی جائے
اور
جی ورضا فقط اسی کی رضا, فقط اسی کی رضا چاہی جائے, کسی اور کی خوشنودی کے لیے کام مطلب یہ نہ کیا جائے. یہ اخلاص کا اعلیٰ ترین درجہ ہے اور اسی پر جو ہے فوکس ہونا چاہیے. ہم اپنے اعمال پر غور کریں, ہم اپنے کاموں پر غور کریں. ہم اگر دے رہے تو کس نیت سے دے رہے ہیں, ہم اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو کس نیت سے پڑھ رہے ہیں, ہم اگر روزے رکھ رہے ہیں تو کس نیت سے رکھ رہے ہیں, ہم اگر اپنی نیکیوں کا کہیں پر بیان کر رہے ہیں کس نیت سے کر رہے ہیں, کس وجہ سے کر رہے ہیں. ان ساری چیزوں پر جب بندہ غور کرے گا تو پتہ چلے گا کہیں دے رہا ہے اس لیے کہ چلو یار تھوڑا نام تو ہوگا, بھی بڑا خیرات کرنے والا آدمی ہے, بڑا ہمدرد ہے, بڑی دل کے اندر نرمی رکھتا ہے, لوگوں کی تکلیف اسے دیکھی نہیں جاتی, کیا خوبصورت اخلاق والا آدمی ہے, کتنی اچھی گفتگو کرتا ہے, کتنے پیارے انداز میں ملاقات کرتا ہے. ایک چلو شہرت ہوگی, ایک معاشرے کے اندر جو ہے وہ چرچا ہوگا, بڑی واہ واہ ہوگی, بڑی بلے بلے ہوگی, اسی کے اوپر جو ہے وہ لگا ہوا ہے, تو پھر لوگ بھی جو ہے نا وہ آ جاتے ہیں. بس یہ ایسی اس کی مسکراہٹ بتا رہی ہے کہ یہ پھیکی مسکراہٹ ہے, جعلی مسکراہٹ ہے. یہ لوگ کہتے سنائی دیتے ہیں, یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں بالکل. تو جو آرٹیفیشل ہے نا وہ یاد رکھی, وہ زیادہ دیر تک چھپا ہوا رہ نہیں سکتا, پتہ چل ہی جائے گا کہ یہ کیا ہے, یہ نکلی ہے. یعنی نکلی کی ایک یوں سمجھ لیں کہ بڑی خامی ہے کہ نکلی کا آخر ایک دن پول کھل ہی جانا ہے کہ یہ کیا ہے, یہ نکلی ہے. لیکن جو اصلی ہے سونا ہے, چاہے وہ بسکٹ کی صورت میں ہے تو بھی وہ سونا ہے, چاہے وہ پتھر کے ساتھ ہے. عدنان بھائی
جی
سونا پتھر میں دیکھا آپ نے؟
پتھر میں
ہاں نہیں دیکھا؟ نہیں دیکھا. میں نے دیکھا.
اچھا
ہاں جی پتھر کے سونا جو نکلتا ہے نا, یہ کوئی ڈائریکٹ ایسے تھوڑی ہے کہ سونا کہیں رکھا ہوا سے جا کے اس کو جو ہے وہ آپ اس کی کھدائی کریں گے اور اس کو نکال کے لے لیں گے, ایسا نہیں ہے. ہاں جی تو سونا پتھر میں ہے تو بھی وہ کیا ہے؟ وہ سونا ہے. اچھا پیوریفائی ہو گیا ہے, پورا پروسیس ہو کے الگ سے آ گیا تو بھی کیا ہے؟ سونا ہے. بسکٹ بن گیا ہے تو بھی کیا ہے؟ سونا ہے. گول کسی نے اس کا سکہ بنا دیا ہے تو بھی وہ کیا ہے؟ سونا ہے. اور زیور بن گیا ہے تو بھی کیا ہے؟ سونا ہے. اور اگر کسی شے پر سونے کا پانی چڑھا دیا جائے تو جب تک پانی ہے تب تک وہ تھوڑا دکھائی دے رہا ہے, چمک دمک دے رہا ہے, لیکن یہ چمک دمک غائب کب ہوگی؟ ذرا ٹائم بھر لگے گا. نہیں خالد بھائی
ایسے ہی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی رضا عطا فرمائے اور اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق دے.
آمین.
سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں آپ کے حواری جو آپ کے ساتھی تھے وہ پوچھنے لگے کہ یا روح اللہ آپ ہمیں یہ ارشاد فرمائیے کہ اخلاص والا عمل کون سا ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے جو جواب دیا وہ یہ تھا کہ فرمانے لگے وہ عمل جو تم اللہ پاک کے لیے کرو اور تمہارے دل میں بھی اس بات کی خواہش پیدا نہ ہو کہ اس عمل کرنے پر کوئی تمہاری تعریف کرے گا, اس کے تمنا ہی نہ ہو بندہ کہ کسی اور کی طرف اس کی توجہ جائے, بلکہ میں جو کر رہا ہوں محض میرا مطلوب میرا مقصود وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہے. یہ چیز تو وہ ہے جو بندے کو اخلاص کی طرف لے کر آتی ہے, یا اس پر عمل کر کے بندہ اخلاص کی تعریف پر پورا اترتا ہے. کہا جاتا ہے کہ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کسی پر غالب آئے اور اللہ تبارک و تعالی کے لیے جہاد کر رہے تھے اور اس بندے پر غالب آ گئے اور اس کو قریب تھا کہ واصلہ جہنم کر دیتے، اس شخص نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے گستاخی کی اور چہرے مبارکہ پر تھوک دیا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو چھوڑ دیا اور کہا کہ پہلے جو میں تم سے لڑ رہا تھا وہ اللہ تبارک و تعالی کی رضا تھی، اس کے پیچھے مقصد کوئی اور تھا، لیکن اب جو تم نے کام کیا ہے اس میں میرا نفس شامل ہو رہا ہے، تو وہ نفس شامل نہ ہو، صرف رضا مولا ہی پیش نظر رہے، یہ اخلاص کی بنیادی تعریف کی جاتی ہے۔ ایک شخص تھا، بڑا عبادت گزار تھا، نیکیاں کرنے والا تھا، ایک دن اس کو پتہ چلا کہ لوگ کہیں پر ایک درخت کی عبادت کرتے ہیں، تو اس نے سوچا کہ میں یہ خدا سمجھ کے اس درخت کو بیٹھے ہوئے ہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ایک ہی ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ تو کسی کی عبادت نہیں کی جا سکتی، تو اس نے کہا کہ میں یہ جڑ ہی کاٹ دیتا ہوں تاکہ نہ رہے بانس اور نہ بجے بانسری، نہ ہوگا نہ اس کی عبادت کی جائے گی۔ تو یہ بہرحال آگے بڑھا اور اس نے چاہا کہ میں اس کو کاٹ دوں، ایک شخص اس کے سامنے آیا اور کہنے لگا کہ کہاں چل دیے بھائی، تو اس عابد نے بتایا کہ وہ فلاں جنگل میں ایک درخت ہے، میں اسے کاٹنے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ پتہ ہے کس کا وہ درخت؟ وہ درخت میرا ہے، اگر اسے کاٹنے جاؤ گے تو پہلے میرا سامنا کرنا پڑے گا۔ بہرحال اس کے دل میں کیونکہ یہ نیت تھی کہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر اس کی عبادت کر رہے ہیں، لہٰذا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی خاطر یہ کام کرنے کے لیے آگے بڑھ رہا ہوں، اس کے رضا مجھے نصیب ہوگی۔ وہ بندہ آگے بڑھا اور اس پہلوان کو پچھاڑا، زمین پر پٹک دیا، تو اب وہ کہنے لگا کہ یار دیکھو، تم نے مجھے پچھاڑ تو دیا ہے، زمین سے لگا تو دیا ہے، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ چلو ٹھیک ہے یہ ہو گیا، تم مجھے مار بھی دو گے، اس کے کاٹ بھی دو گے، پتہ ہے کیا ہوگا؟ تم درخت کاٹ دو گے، تھک جاؤ گے، تھک جاؤ گے تو رات کی تہجد جائے گی، اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ آرام سے گھر جاؤ، رات کو تہجد بھی پڑھو، بلکہ اس درخت کو چھوڑ دو، میں تمہیں کچھ درہم و دینار دوں گا، کچھ پیسہ روزانہ دیتا رہوں گا، وہ تمہیں ملے گا، اپنی زندگی بھی آرام سے گزارنا، فقیروں کو صدقہ بھی کرتے رہنا، مساکین کی مدد بھی کرتے رہنا، محتاجوں پر خرچ کرتے رہنا، اسے ایک یہ کام تمہارا ہو جائے گا، رات کی تہجد تمہاری چل رہی ہے ماشاءاللہ وہ بھی چلتی رہے گی۔ تو بہرحال یہ بیچارہ باتوں میں آ گیا، جب باتوں میں آیا واپس چلا گیا۔ اب جو اس نے کہا تھا کہ میں روزانہ تمہیں پیسے پہنچاتا رہوں گا، کچھ دن تک تو اس نے پہنچائے اور بعد میں ہاتھ روک لیا۔ اب جب بعد میں ہاتھ روکا تو اس کو بہت برا لگا کہ یار اس نے تو جھوٹا وعدہ کیا تھا، تھوڑے دن تک تو اس نے پہنچایا یا پہنچا ہی نہیں رہا۔ اب دوبارہ اسے جلال آیا اور دوبارہ اس سے بولا اب تو میں وہ درخت کاٹ کے ہی رہوں گا۔ اب جب وہ درخت کاٹنے کے لیے آگے بڑھا تو پھر وہی پہلوان سامنے آیا۔ اب وہ پہلوان آ کر اسے بولتا ہے کہ اب کہاں چل دیے، کہنے لگا تم نے مجھے جھوٹ بولا ہے، اور وہ جو درخت کی لوگ عبادت کر رہے تھے میں اس درخت کو کاٹنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو اب اس نے کہا کہ اچھا وہ پتہ نہیں کس کا ہے، وہ میرا ہے، اب میرا سامنا کرنا پڑے گا اسے کاٹنے سے پہلے۔ اب جب یہ کھڑے ہوئے تو اس نے سوچا ہوا تھا کہ پچھلی مرتبہ اسے پچھاڑ دیا تھا، اس دفعہ بھی پچھاڑ دوں گا۔ اس دفعہ جب دونوں میں لڑائی شروع ہوئی تو اس مرتبہ اس پہلوان نے اس عابد کو پچھاڑ دیا۔ دوبارہ کھڑے ہوئے، پھر لڑے، دو تین مرتبہ ایسا ہی ہوا۔ اب یہ عابد بڑا پریشان ہوا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ اب اس جو پہلوان تھا سامنے، اس نے بتایا کہ تم مجھے جانتے ہو میں کون ہوں، میں شیطان ہوں، اور تم جو پچھلی مرتبہ فرسٹ ٹائم جا رہے تھے نا، تو وہ محض اللہ کی رضا کے لیے جا رہے تھے، اسے راضی کرنے کے لیے جا رہے تھے، تمہاری نیت میں اخلاص موجود تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے مجھ جیسے طاقتور پر تمہیں تمہاری کمزوری کے باوجود غلبہ عطا فرمایا تھا، لیکن اب تمہاری نیت میں اخلاص نہیں، اب تم صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے نہیں جا رہے، بلکہ اس لیے جا رہے ہو کہ تمہیں پیسہ نہیں مل رہا، تمہیں وہ رقم نہیں مل رہی، تمہارا جو مطمع نظر تھا وہ تبدیل ہو گیا، دیکھو آج نتیجہ بھی تبدیل ہو گیا۔ بندہ دیکھے کہ وہ جب رضا مولا کے لیے قدم اٹھاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی خود اس کا مددگار ہوتا ہے، اور یہ معنی والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا میں بھی پوشیدہ ہے، کہ جو ہماری راہ میں کوشش کرے گا
ہم اس کے لیے راستے ہموار کر دیں گے، اپنی راہوں کی ہدایت اسے عطا فرمائیں گے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو چھوڑ کر دوسرے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے تو پھر نتیجہ وہی آتا ہے جو عابد بھائی نے ارشاد فرمایا کہ وہ بندہ اپنے آپ کو تھکانے کے علاوہ پھر کچھ نہیں پاتا۔ تو بندے کو چاہیے کہ اپنے عمل میں اخلاص پیدا کرے، جو نیکی کر رہا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کرے، کیونکہ اگر کسی غیر کے لیے نیکی کر رہا ہے تو روایتوں میں ہے قیامت کے دن اسے کہا جائے گا کہ جاؤ
فقط خیرہ،
اب صلہ بھی اس سے مانگو جس کے لیے نیکی کرتے
بل کرتے تھے۔ ایسی بات ایک تو یہ ہے اور پھر یہ بھی فقط قیلہ،
جی
اللہ
وہ جو تم چاہتے تھے یہ ہو کہ کہا جائے، بس وہ کہہ دیا گیا ہے، حساب تو کیا ہو گیا، پورا ہو گیا۔ تو اللہ کریم ہم سب کو اخلاص نصیب فرمائے، نماز بھی پڑھنی ہے اور اللہ تعالی کی رضا کے لیے پڑھنی ہے، نوافل بھی پڑھنے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے پڑھنے ہیں۔ حاجی شاہ صاحب کا بڑا پیارا پیکج ہے ہمارے پاس، نماز پڑھیں، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔
صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سورہ مؤمنون کی ابتدائی 10 آیات میں وہ اوصاف بیان کیے گئے جو ایمان والوں میں پائے جاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ ہیں، اور یہ اوصاف ان کو داخل جنت کریں گے، جنت کی نعمتیں دلائیں گے۔ ان اوصاف میں ایک وصف یہ بھی بیان ہوا کہ وہ نمازیں خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں، چنانچہ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون، بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ الذين هم في صلاتهم خاشعون، جو اپنی نماز میں خشوع خضوع کرنے والے ہیں۔ ایمان والوں کے اوصاف میں ایک وصف یہ بھی ہے کہ وہ نماز جب پڑھتے ہیں تو ان پر خوف خدا طاری ہوتا ہے، دل میں خوف خدا ہوتا ہے، اعضا ان کے ساکن ہوتے ہیں، اور نماز کے آداب کا بندہ مومن پورا خیال رکھتا ہے، نظر اس کی نماز کی جگہ پر ہوتی ہے، آنکھوں کے کنارے سے کہیں دیکھتا نہیں، آسمان کی طرف نہیں دیکھتا دوران نماز، بیکار کام نہیں کرتا، کپڑوں پر شانہ نہیں لٹکاتا، انگلیاں نہیں چٹکاتا، اور باطنی طور پر بندہ مومن جب نماز پڑھتا ہے اللہ پاک کی عظمت اس کے پیش نظر ہوتی ہے، دنیا سے توجہ ہٹی ہوتی ہے، نماز میں دل لگا ہوتا ہے۔ اب جن کا نماز میں دل لگا ہوتا تھا ان کی کیفیت کیا ہوتی تھی؟ سنی اللہ اکبر۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں غزوہ ذات الرقاع ایک جنگ، ایک صحابی نے ایک مشرک کی بیوی کو گرفتار کیا، اس مشرک نے انتقام لینے کے لیے قسم کھائی جب تک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی صحابی کے خون سے زمین کو رنگین نہ کر لوں، چین نہ لوں۔ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوے سے واپس ہوئے تو اس نے تعاقب کیا، اس نے پیچھا کیا، جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ اسٹے کیا، پڑاؤ کیا، تو فرمایا کون ہے جو پہرا دے گا؟ تو مہاجرین و انصار میں سے ایک جو ہجرت کر کے آئے مکہ پاک سے ان کو مہاجر کہا گیا، جو مدینہ پاک میں رہ کر قبول اسلام کے شرف سے مشرف ہوئے، اور انہوں نے مکہ سے آنے والے صحابہ کی مدد کی، ان کو کہا گیا انصار۔ تو ایک انصاری صحابی، ایک مہاجر صحابی، ایک ایک بہادر کو یہ شرف حاصل ہوا کہ وہ پہرا دیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھاٹی کے دہانے پر جا کر پہرا دو۔ دونوں صحابی وہاں پہنچے، مہاجر صحابی سو گئے، انصاری صحابی نے نماز پڑھنا شروع کی۔ کیسی نماز سنیں، مشرک آیا، اب اس نے دیکھ لیا کہ یہ محافظ ہونے کے بعد، اس نے تین تیر مارے اور تینوں کے تینوں تیر اس انصاری صحابی کے جسم میں پیوست ہو گئے، لیکن وہ انصاری صحابی تین تیر لگے، تین اور جسم میں پیوست ہیں، لیکن اسی حالت میں وہ رکوع کر رہے تھے، اسی حالت میں وہ سجدے کر رہے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، دیکھیں کیسی نماز ہے ان کی، اور نماز میں خشوع کیسا ہے۔ اب بدقسمتی سے بہت سے مسلمان نماز نہیں پڑھتے، جو پڑھتے ہیں تو توجہ نہیں ہوتی، تو نماز پڑھیں اور توجہ کے ساتھ پڑھیں تو دو جہاں میں بیڑا پار ہو جائے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, مسلم شریف کی حدیث پاک کا خلاصہ عرض کرنے لگا ہوں, جس مسلمان شخص پر فرض نماز کا وقت آ جائے اور وہ اس نماز کا وضو اچھی طرح کرے, پھر نماز میں اچھی طرح خشوع خضوع کرے, وہ نماز اس کے پچھلے گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے جب تک کہ وہ کوئی کبیرہ گناہ نہ کرے, اور یہ سلسلہ ہمیشہ جاری رہے گا. خشوع خضوع سے پڑی ہوئی نماز پچھلے گناہوں کو مٹا دیتی ہے. نماز بہت عظیم الشان عبادت ہے. ہر عبادت سے بڑھتر عبادت نماز, ہر عبادت سے بڑھتر عبادت نماز, ساری دولت سے بڑھتر ہے دولت نماز. بھائیوں گر خدا کی رضا چاہیے, آپ پڑھتے رہیں باجماعت نماز. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
سبحان اللہ, اللہ نماز پڑھنے کا ذوق اور شوق نصیب فرمائے.
آمین.
مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں. سبحان اللہ. اور مدنی چلے کے ناظرین, عمل صالح ہو چاہے زکوٰۃ کی ادائیگی ہے, عاشقان رسول کا ایک مسلمانوں کا انداز دیکھا ہے کہ رجب شعبان رمضان میں بالخصوص جو ہے وہ اس پر زکوٰۃ پر توجہ دیتے ہیں. ویسے جو درست بات ہے وہ یہ ہے کہ جب سال پورا ہو تب جو ہے وہ زکوٰۃ مکمل ادا کر دی جائے, درست بات یہ ہے. اور اگر ماہ رمضان شریف میں ہی سال پورا ہو رہا ہے تو پھر دے رہے ہیں, پھر تو کوئی اس میں پرابلم اور مذائقہ نہیں ہے. لیکن اگر پہلے سے سال پورا ہو چکا ہے اور بندہ رمضان تک ڈیلے کر رہا ہے تو یہ ڈیلے کرنا درست بہرحال نہیں ہے, یہ گناہگار بندہ ہو جائے گا. لہذا زکوٰۃ کی ادائیگی کا تو یہ ہے کہ جب سال پورا ہو جائے تو پوری زکوٰۃ ایک ساتھ, پوری زکوٰۃ واجب ہونے کے بعد پوری زکوٰۃ ایک ساتھ ہی دینی ہوگی. عدنان بھائی یہ بھی ضروری ہے, ایسا نہیں کہ بندہ قسطوں میں دیتا رہے. ہاں ایڈوانس دے رہے کہ سال ابھی پورا ہونا ہے اور بندہ ایڈوانس ہی دے رہا ہے, تھوڑا سا ایڈوانس دے رہا ہے, اس میں ایڈوانس زکوٰۃ دے رہا ہے, تو وہ ایک الگ بات ہے. لیکن وہ بھی سال کے آخر میں حساب کرنا پڑے گا, یہ بھی ضروری بات ہے. اتنا ہم دے چکے ہیں, اتنا ہم پر جو ہے وہ سال ختم ہوا ہے, اتنا ہمارے اوپر بنتا تھا یا بنتا ہے, تو یہ حساب بھی کیا ہے, کیلکولیشن بھی کیا ہے, ضروری ہے. تو زکوٰۃ دینی ہے, خیرات کرنی ہے, اور اللہ کی راہ میں جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ تعاون کرنا ہے. تو اس میں یاد رکھیے, اولین جو نیت کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا رب ہم سے کیا ہو جائے, راضی ہو جائے, رب کریم راضی ہو جائے. اور اپنے ڈونیشنز کے لیے, اپنی زکوٰۃ کے لیے اپنے غریب رشتہ داروں کو بھی جو ہے وہ یاد رکھیں, اور جو مستحق ہیں. غریب یعنی زکوٰۃ اگر دینی ہے تو اس کا مستحق ہونا, جس کو زکوٰۃ دے رہے ہیں اس کا زکوٰۃ کا مستحق ہونا بھی کیا ہے, ضروری ہے. خالی یہ نہیں چلے گا کہ کمانے والا کوئی نہیں ہے یا یہ نہیں ہے یا وہ نہیں ہے, تو یہ نہیں بات چلے گی. بعض وقت کمانے والا بندہ نہیں بھی ہوتا لیکن وہ زکوٰۃ لینے کا اہل نہیں ہوتا, اس کا تعلق مالک نصاب ہونے کے نہ ہونے سے ہے. تو مستحق ہے یعنی جو مالک نصاب نہیں ہے, جس کے پاس اپنی ضرورت کے علاوہ 52.5 تولے چاندی یا اس کی مالیت کے برابر مال جس کے پاس نہیں ہے, وہ شرعی فقیر کہلائے گا اور وہ ہی جو ہے یہ زکوٰۃ کا حقدار قرار پائے گا. ٹھیک ہے جی, تو زکوٰۃ اگر دے رہے ہیں تو اس کا مستحق ہونا ضروری ہے, دیکھ لیں. اور آپ ویسے خیرات کرنے اللہ کے نام پر دے رہے ہیں, صدقہ دے رہے ہیں, تو پھر بہرحال اس کا مستحق ہونا کہ وہ واقعی شرعی فقیر ہو یہ ہونا ضروری نہیں ہے. بہرحال آپ کی دعوت اسلامی ہے, الحمدللہ اپنی دعوت اسلامی کو جو ہے وہ اپنے زکوٰۃ کے ساتھ, صدقات کے ساتھ, ڈونیشن کے ساتھ جو ہے وہ سپورٹ کیجیے. الحمدللہ جامعۃ المدینہ ہے, और अल्हम्दुलिल्लाह अदनान भाई 50,000 से ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह तलबाए किराम ने अभी ये कंजुल मदारिस बोर्ड जो है इसके जरिए से इम्तिहान जो है वो दिए हैं और इतनी बड़ी तादाद है तलबा की अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ना सिर्फ मुल्क में है बल्कि बिरूने मुल्क भी अल्लाह की रहमत से जामियतुल मदीना कायम है, मदारिसुल मदीना जो है ये कायम है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अपनी प्यारी तहरीक दावत इस्लामी के साथ भी माली तआवुन करने की भी तौफीक अता फरमाए। हम अपने उनवान पर दोबारा मौजू पर वापस आते हैं, बुनियाद पर, तरक्की की बुनियाद क्या है आबिद भाई, क्या फरमाएंगे?
सबसे पहली चीज अल्लाह की अता है, तईद इलाही।
सही,
अल्लाह तबारक व तआला जिसके लिए चाहे तरक्की अता फरमा दे, जिसको चाहे इतना जुली दे दे। अपने जो आमाल हैं, अपने जो काम हैं या अपना जो इल्म सीखना है, उन सारी चीज़ों की जो डायरेक्शन है वो दुरुस्त रखें। माने की भी अब कामयाबी की लोग समझते हैं कि शायद सूद के अंदर बड़ी कामयाबी है, बड़ा माल नजर आता है सूद, हालांकि सूद फसाद है। रिज़्क़ के हलाल में कामयाबी है, कामयाब ताजिर रास्तबाज़ ताजिर, जो सच गो ताजिर है वो कामयाब है।
और अत्ताजिरु हुवल फाजिर भी हदीस में आया है, अत्ताजिरु हुवल फाजिर, ये ताजिर है ये फाजिर भी है। ये कौन सा ताजिर है जो मिलावटें कर रहा है, जो जनाबे अली धोखा दे रहा है, इधर लूट रहा है, उधर जो है वो खसूट रहा है, इस तरह के काम काज जो है वो कर रहा है, इधर माल खा के गायब हो गया, फिर नजर आ गया, फिर खाएगा, फिर गायब हो जाएगा, फिर नजर आ जाएगा, तो ये तो फिर फाजिर ही है। तो वो ताजिर जो सच्चा ताजिर हो, ईमानदार दयानतदार हो, वो कामयाब है। तो भारत हम एक दूसरे बात से अगर इसको देखें, कामयाबी आपको दुनिया का कोई भी आप काम कर रहे हैं, कोई भी आपकी फील्ड है, उसमें अगर कामयाबी चाहिए तो उसका एक सबसे पहली बात जो आबिद भाई ने कही कि ताईद इलाही है, अल्लाह करीम की मदद शामिल हाल होना, ये है। और अपने एतबार से बंदा देखे
जी,
मेरे एतबार से कामयाबी की बुनियाद जो है वो क्या है, तो उसमें है हार्ड वर्किंग। बंदा अदनान भाई जी जोहदे मुसलसल, हार्ड वर्किंग, मेहनत भी करे।
हाँ जी, मेहनत भी करे, जाहिर सी बात है कि जब एक काम जिसकी बुनियाद यूं कह लें ताईद इलाही पर भी है, दीन यानी इस्लाम उससे मना नहीं कर रहा, अब बंदा वो काम कर शुरू किया उसने, अब वो चाहता है कि उसके अंदर मुझे कामयाबी मिले, कारोबार है, काम है, कोई भी चीज है एक्स वाई जी, तो इसके अंदर जाहिर सी बात है कि बंदे की जो जिम्मेदारी है वो है उसके अंदर मेहनत से जी न चुराने की, कि मैंने जो काम शुरू किया है उसके अंदर जो कुछ मैंने देना, देखें अगर काम कर रहा है, मेहनत मुशक्कत कर रहा है और जहन ये है कि मुझे पसीना भी ना आए, मुझे गर्म हवा भी ना लगे और मैं थकूं भी ना, और फिर कहे कि मैं इस फील्ड के अंदर कामयाब तरीन इंसान हो जाऊं, तो इसी फील्ड के अंदर ऐसे लोग भी होंगे कि जो यूं कह लें मेहनत भी कर रहे हैं, मुशक्कत भी उठा रहे हैं, पसीने में शराबूर भी हो रहे हैं, जो उसके तकाजे हैं वो पूरे कर रहे हैं, वक्त भी दे रहे हैं, मेहनत के अंदर वक्त भी आता है। और एक बंदा वो है कि वो इसी तलाश के अंदर है कि हींग लगे ना फटकड़ी और रंग भी आए चोखा, तो फिर ये ऐसा होता नहीं है।
हींग भी लगाना पड़ेगा
जी
और फटकड़ी भी लगानी पड़ेगी,
फटकड़ी भी लगानी पड़ेगी और मेहनत भी करनी पड़ेगी, मशक्कत भी करनी पड़ेगी। बहुत बाज़ औक़ात जो है वो आदमी
वक्त की कदर नहीं कर रहा होता।
हाँ जी, किसी भी काम के अंदर नाकामी का शिकवा कर रहे होते हैं और उसके असबाब पर गौर नहीं कर रहे होते। जैसे एक आदमी है वो 8 घंटे ड्यूटी करता है और ये वही काम करने वाला 8 घंटे में भी चोरी चकारी से काम लेता है, कभी इधर कभी इधर, फजूल वक्त जाए करना, और अब शिकवा ये हो कि फलां जो है वो तरक्की की मंजिल तय कर रहा है और मैं जो है वहीं का वहीं हूँ। तो यूं असबाब पर भी गौर किया जाए किसी भी मामले में। देखें अगर अपना कारोबार है या कहीं आदमी जॉब करता है तो अपनी फील्ड में तरक्की करने के लिए उसे मुसलसल मेहनत भी हो, कोशिश भी हो और मुसलसल हो। ये नहीं कि एक दिन तो आपने जो है वो 8 घंटे खूब काम किया, 1 घंटा फालतू भी दे दिया और दूसरे दिन 6 घंटे दिए, फिर 5 घंटे, फिर 4 घंटे। तो मेहनत तो है लेकिन मुसलसल नहीं है
जी, मेहनत करनी पड़ेगी,
ताज़ा है
जी,
वो नहीं है,
मेहनत भी करनी पड़ेगी और मुसलसल भी करनी पड़ेगी। और दूसरी बात यहाँ पर यह है कि मेहनत के साथ कभी मुशक्कत अटैच होती है और कभी मेहनत तो होती है लेकिन मुशक्कत नहीं होती। जैसे अदनान भाई ने फरमाया कि बंदा ये उमूमन उनके लिए होता है जो आमतौर पर काम काज करते हैं। अच्छा, काम के दर्जे भी मुख्तलिफ होते हैं, एक वो है कि जिसमें आपका पसीना भी आ रहा है अदनान भाई, और बंदे का जान भी घुल रही है, आना जाना भी जो है वो हो रहा है, एक तो ये भी फील्ड है, इसके लिए भी जाहिर सी बात है بندے کو سسٹین کرنا پڑے گا اور اس میں کنٹینیو رہنا پڑے گا تبھی اپنی منزل پانے میں کامیاب ہوگا. دوسرا بھی ایک انداز ہے کہ جس میں آپ کو پسینہ نہیں آئے گا
جی,
آپ کے کپڑے بھی میلے نہیں ہوں گے اور آپ کو یوں بولیں کہ جس طرح ایک دھوپ ہے اس کا بھی سامنا نہیں کرنا پڑے گا, لیکن وہاں پر بھی محنت ضرور کرنی پڑے گی, ہارڈ ورکنگ کرنی پڑے گی, دماغ اپنا کیا کرنا پڑے گا چلانا پڑے گا. تو یہ اس طرح کا بھی اگر کام ہے, یعنی بندے کے پاس سہولتیں ہیں, مشقت کی اس میں کیا ہے چیز جو سمجھ لیں کہ وہ اس کو آپ نفی کر لیں ایک اعتبار سے, یعنی ایک بندہ باہر کام کر رہا ہے اس کو پسینہ آ رہا ہے, ایک جو ہے وہ آفس میں بیٹھا ہوا ہے اے سی جناب چل رہا ہے اور بالکل ایک اچھی جو کرسی پر بیٹھا ہوا ہے صاف ستھرے کپڑے پہن کے بیٹھا ہوا ہے, تو اب یہ بندہ بولے کہ مجھے اور کچھ کرنا محنت بھی نہیں کرنی, اب میں بیٹھا ہی رہوں, نہ قلم چلاؤں نہ دماغ چلاؤں کچھ بھی نہ کروں بس, تو پھر یہ تھوڑے ہی دن ہیں بلکہ تھوڑے دن بھی نہیں ہیں, جلدی جلدی بھی بعض وقت فیصلے ہو جاتے ہیں کہ بھائی آپ یہاں بیٹھنے کے قابل نہیں ہیں, آپ کہیں اور تشریف لے جائیں. تو یہ بھی یاد رکھیں, محنت سے جی نہ چرائیں.
بھی مشقت اور محنت کی بھی جو ہے نا وہ یوں کہہ لیں اقسام ہیں, بعض وہ ہیں جس کے اندر آدمی یوں کہہ لیں جسمانی طور پر اس کو حصہ لینا پڑتا ہے, اور بعض کام وہ ہیں جن کے اندر دماغی طور پر اس کو جو ہے وہ شریک رہنا پڑتا ہے
جی,
اپنے ذہن کو حاضر رکھنا اسے استعمال کرنا, اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ جو ذہنی جو کام ہوتا ہے
جی
یہ ظاہری مشقت سے بڑھ کر
زیادہ مشکل ہوتا ہے. ایسی
تو اب جو جس بندے کا ذہنی کام ہے آفس کے اندر بیٹھنا ہے, لیکن اسے اپنا ذہن اس کے اندر جدت پیدا کرنا اپنے جو کام ہے اس کا, یا مثال کے طور پر جیسے تحریر سے تعلق ہے تو اس کے اندر اب اسے محنت کرنا اور پھر جملے بنانا وکیبلری دیگر جو اس کے تقاضے ہیں, اب وہ کبھی تو ذہن کو استعمال کرے اور کبھی بس چل چلا والا کام کرے, تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ اس کے اندر اس کی تحریر میں وہ نکھار نہیں آئے گا کہ جو آنا چاہیے تھا. تو کام ذہنی ہے یا جسمانی طور پر بندے کو مشقت کرنی ہے, جسمانی طور پر محنت کرنی ہے, دونوں کو دیکھ لیا جائے. محنت جب تک بندہ نہیں کرے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ
ان کو ملنے والا کچھ نہیں ہے,
پھر
ہاں
اس نتیجے تک نہیں پہنچ پائے.
ایسی بات ملے گا پھر کچھ نہیں
ہے کہ کامیوں کا اجر, کام کرنے والوں کا ثواب اور بدلہ یہ ضائع نہیں ہوتا.
صحیح,
رب العالمین نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا, جو دنیا کا انعام چاہے اس میں بدلہ چاہے, نُؤْتِهِ مِنْهَا ہم اس میں سے اسے عطا فرمائیں گے, وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا جو آخرت کا ثواب چاہے گا, آخرت کا بدلہ اور انعام چاہے گا, رب العالمین نے فرمایا ہم اسے بھی عطا فرمائیں گے. شارحین نے مفسرین نے اس آیت کریمہ کے تحت لکھا کہ بندہ جب دنیا میں کسی کام کے لیے اسٹرگل کرتا ہے محنت کرتا ہے اور جس طرح اس کام کرنے کا حق ہے اس کو ادا کرتا ہے تو اس کا صلہ جو ہے اللہ کریم اس بندے کو اس صلے سے محروم نہیں کرتا. لیکن جو بعد میں ارشاد فرمایا نا کہ جو آخرت کا ثواب چاہے گا ہم اسے اس میں سے بھی عطا فرمائیں گے, تو اس کے پیش نظر بیان کیا گیا کہ ایک بندہ مومن کا عمل ہے اس میں عمل تو وہ دنیا میں کر رہا ہوتا ہے اور اس کی نیت میں جو اخلاص ہوتا ہے وہ آخرت میں انعام ملنے کا ہوتا ہے, تو رب العالمین جل وعلا اسے دگنا عطا فرماتا ہے کہ دنیا میں بھی اسے عطا فرما دیا جاتا ہے اور آخرت کا بھی اس کے لیے باقی رکھا جاتا ہے. جبکہ جو صرف دنیا کے لیے کر رہا ہے لیکن کرے کام صحیح, محنت کے بغیر محنت سے جی چرا رہا ہو, کام کو جینا چاہے, کہا جاتا ہے کام تو جوان کی موت ہے, جوان کو کام دے دو تو اس نے دم توڑ دینا یہی, اگر اس ٹائپ کی زندگی گزار رہا ہے تو پھر یہ ترقی نہیں کر پائے گا, کیونکہ جو بنیاد ہے ترقی کے لیے وہ محنت ہے, اسٹرگل ہے, بندے کا اپنے کام سے مخلص ہونا ہے, اس کام کی طرف ہی توجہ نہیں دے رہا تو کس بیس پر اس کو ترقی دی جائے.
ایسی بات, اور اپنے آپ کو بندہ لالچ سے بچائے, شارٹ کٹ سے بچائیں اپنے آپ کو, محنت کا عادی بنائیں, محنت کا عادی بنائیں اور شارٹ کٹ سے اپنے آپ کو بچائیں, کیونکہ لالچ یہ بعض اوقات انسان کو مروا دیتا ہے, اور لالچ ایک جانور میں بھی پایا جاتا ہے بلکہ ایک پرندے میں, اس کو پرندہ کہہ لیں جانور کہہ لیں جو بھی کہہ لیں, گدھ اس کے اندر بھی لالچ پایا جاتا ہے. تو یہ گدھ کیا ہوتا ہے ذرا آئیے آپ کو اس پر کچھ دکھاتے بھی ہیں. جی دیکھیے,
نحمده ونصلي ونسلم على خاتم النبيين. آئیے آپ کو قرآن پاک سے ایک آیت کریمہ سناتا ہوں. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ, اور جب ابراہیم نے عرض کی, رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى, اے میرے رب مجھے دکھا کہ تو کس طرح مردے زندہ فرمائے گا. قَالَ, اللہ تعالی نے فرمایا, اَوَلَمْ تُؤْمِنْ, کیا تجھے یقین نہیں؟ قال بلا, حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی کیوں نہیں؟ ولکن لیطمئن قلبی, تاکہ میرے دل کو میرے قلب کو اطمینان ہو جائے. یہ ظاہر ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور ان کے پیارے نبی ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ ہے. قال, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فخذ اربعۃ من الطیر, تو چار پرندے لے لو, فصرهن الیک, اور انہیں اپنے سے مانوس کرو, ثم اجعل علی کل جبل منهن جزءا, پھر اس کے بعد ان چاروں کے ٹکڑے پہاڑ پہ رکھ دو, ثم ادعهن, پھر انہیں بلاؤ, یأتینک سعیا, تو یہ آپ کے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے. وعلم, اور جان لو, ان اللہ عزیز حکیم, کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی غالب حکمت والا ہے. تو عاشقان رسول جو چار پرندے, تو ان کی جو تفاسیر میں آتا ہے تو ان چار پرندوں میں سے ایک پرندہ یہ گد بھی ہے جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں. تو آئیے گد کے بارے میں سنتے ہیں کہ یہ کیا ہے. تفسیر نئیمی میں ہے کہ گد کی خاصیت بیان کی کہ گد جو ہے نا, یہ اس سے حرص ہے, یعنی لالچی پرندہ ہے, یہ سے لالچ اسے بہت ہوتی ہے. یہ چار پرندے یہ نفس کے چار عیب ہیں. گد اس میں حرص ہے, مور میں زینت, مرغ میں خواہش شہوت, کوے میں لمبی امید. آج ہم گد کے بارے میں سنتے ہیں کہ گد میں لالچ ہے. تو انسان کو چاہیے کہ اپنے اندر سے لالچ, اپنے نفس میں سے لالچ کو ختم کرے, ورنہ لالچ جو ہے وہ بندے کو کہیں کا نہیں چھوڑتی. مولا مشکل کشا شیر خدا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں, ذل من طمع, کہ جس نے لالچ کی وہ ذلیل ہوا. ذلت سے اگر بچنا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو لالچ سے بچائیں, کہ لالچ بری بلا ہے. آئیے آپ کو گد کے حوالے سے ایک تاریخ کی بات بتاتا ہوں. جب حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے نمرود سے فرمایا کہ میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں, تو نمرود نے کہا کہ میں بھی ابراہیم کے رب کو دیکھوں. حالانکہ یہ تو خدا کا دعویٰ کرتا تھا, وہ جو حقیقت میں جانتا تھا کہ میں تو خدا نہیں ہوں, مگر چونکہ وہ جو عوام تھے ان کے سامنے جو خدا بن بیٹھا تھا, جو جھوٹا دعویٰ اس نے کیا تھا. تو اب اس نے یہ کیا, اس نے گد کے چار چوزے لیے, چار بچے لیے. تو یہ بس کرتا چلوں کہ گد کے بارے میں آتا ہے کہ یہ سال میں ایک ہی انڈا دیتا ہے, اور اس انڈے میں سے تقریباً 56 دن سے دو ماہ بعد ایک بچہ نکلتا ہے, اور یہ بھی تقریباً 3-4 ماہ بعد یہ اڑنے کے قابل ہوتا ہے. اور پھر یہ اگر مادہ ہے تو یہ 8 سال بعد یہ انڈا دینے کے قابل ہوتا ہے. بہرحال نمرود نے چار گد کے چوزے لیے, بچے لیے, اور اب اس نے ان کو پالا, ان کو مردار اور روٹی ان کو کھلائی. اب جب یہ بڑے ہو گئے کہ نمرود نے ایک تابوت بنایا اور ان تابوت کے چاروں کونوں پر گدوں کو باندھا. اب اس نے گدوں کو اڑانے کے لیے نیزے کے اوپر گوشت رکھ کر اونچا کیا, تو گد چونکہ وہ گوشت کا لالچی تو یہ گوشت کی طرف لپکا, اور اس طرح جو یہ نمرود کا یہ طیارہ ہوا میں اڑنا شروع ہوا. جب یہ گد جب اڑے اس کے تابوت کو لے کر, تو نمرود کو پہاڑ چوٹیوں کی نظر آنے لگے. گدوں کو مزید اونچا اڑانے کے لیے اس نے مزید گوشت کو اونچا کیا, نیزے کو مزید اونچا کیا, تو گد اور بلند ہوئے, یہاں تک کہ اس کا طیارہ کی خلا میں پہنچ گیا. مزید اوپر جا کے اس نے دیکھا کہ زمین ہے, کہ زمین کشتی کی مانند ہے, اور اس کے چاروں طرف پانی ہے. اب جب گد اور اونچے گئے تو اب جب اندھیرے والا مقام آ گیا, تو اب چونکہ نہ یہ اوپر دیکھ سکتا تھا نہ نیچے دیکھ سکتا تھا, کہ اوپر بھی اندھیرا نیچے بھی اندھیرا, تو اب یہ خوف زدہ ہوا, ڈر گیا. کیسا خدا جو ڈر گیا؟ یاد رہے جو عاجز ہے وہ خدا نہیں, جو خدا ہے وہ عاجز نہیں. کہ میرا رب تبارک و تعالی وہ تو عجز سے پاک ہے, وہ خوف سے پاک ہے. خوف خود مخلوق ہے, عجز خود مخلوق ہے. تو میرا رب قدیم ہے, اسے کسی نے بنایا نہیں, نہ ہی اس کو نہ اس کی صفتوں کو. اللہ الصمد, اللہ تعالی بے نیاز ہے. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم, اور نہ اسے نیند آتی ہے اور نہ ہی اونگ. فعال لما يريد, وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. اب نمرود تو ڈر گیا, جھوٹا خدا خدائی کا دعویٰ کہنے والے یہ ڈر گیا. اب اسے تدبیر سوجی تو اس نے گوشت نیچے کی طرف کیا. جب اس نے نیچے کی طرف کیا تو گد جو ہے وہ گوشت کی طرف لپکے, اب یہ نیچے کی طرف جانے لگے. جب یہ پھر یہ نیچے کی طرف آیا تو وہ اس کو کشتی نظر آئی, چاروں طرف پانی نظر آیا کہ زمین کشتی کی مانی دے. پھر مزید نیچے گیا تو وہی اسے جو پہاڑ جو وہ چونٹے کی طرح نظر آنے لگے, اور اس طرح جو ہے اس کا طیارہ زمین پر اترا. تاریخ کے مطابق اس دور میں بھی خلا میں جایا جا چکا ہے, یعنی یہ نہیں کہ اس دور کے لوگ ہی خلا میں پہنچے نہ یا آسمان پر پہنچے. ہاں ایک شخصیت ہے کہ جو خلا کے خلا سے ماورا ساتو آسمان بلند اور لا مکہ تک پہنچے, وہ ہے خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جب اللہ تبارک و تعالی نے انہیں معراج کے لیے بلایا تھا, گد کے بارے میں امیر سنت نے فیضان سنت ایک بات لکھی ہے کہ گد جب مردار کھانے کے لیے اترتا ہے تو جو مردار کھانے والے درندے ہوتے ہیں نا, وہ اس کی اڑان دیکھ کر اس کو اترنا دیکھ کر اس کی دہشت سے دور ہو جاتے ہیں, ہٹ جاتے ہیں, اس کے لیے راستہ دے دیتے ہیں, چھوڑ دیتے ہیں راستہ. اور یہ جب ہیت لالچی یہ اتنا کھاتا ہے کہ پھر جو ہے یہ اتنا بھاری ہو جاتا ہے کہ اڑ نہیں پاتا یہ, اور یہاں تک کہ ایک بچہ بھی اسے دبوچ سکتا ہے. تو لالچ بری بلائے, ذلت سے بچنا چاہتے ہیں, کسی کے قابو میں آنے سے بچنا چاہتے ہیں تو لالچ چھوڑ دیں, اور بھوک سے کم کھائیں, کہ بھوک سے کم کھانا ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری پیاری یہ بھی سنت ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوب سے خوب عبادت کریں. بھوک کے مزید فضائل جاننے کے لیے اور کھانے پینے کے آداب جاننے کے لیے فیضان سنت ایک باب آداب طعام اور دوسرا باب پیٹ کا کفل مدینہ, اور اسی طرح ایک رسالہ ہے کھانے کا اسلامی طریقہ, اور ایک رسالہ ہے وزن کم کرنے کا طریقہ. ان کتب و رسائل کا مطالعہ کیجئے اور اپنی صحت بنائیے. اچھا یہ جو گد نظر آ رہے ہیں نا, ان کے بارے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, کیونکہ گدوں کی فیملیز ہیں نا, اور بھی قسموں کے گد ہیں, بڑے بڑے گد ہوتے ہیں. تو یہ جو گد ہے نا, یہ جو دیگر گد ہیں نا, ان کے مقابلے میں یہ سب سے چھوٹا ہے. اس گد کا وزن جو 3.5 کلو گرام سے لے کر 7.5 کلو گرام تک کا ہوتا ہے, اور اس کے پروں کی لمبائی 1.92 میٹر سے لے کر 2.6 میٹر تک ہوتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ اس نے کیسے کیسے پرندے پیدا فرمائے, کیسے کیسے جانور پیدا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے, اللہ تعالیٰ حکیم ہے, اور اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہے. یہ والا جو گد ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ماحول دوست ہے, کیونکہ یہ مردار کھاتا ہے, اور مردار سے جو بیماریاں وغیرہ پھوٹتی ہیں, جو تعفن وغیرہ اٹھتا ہے, تو اس سے انسان نجات پاتا ہے, تو یوں اس کا فائدہ ہے.
کیا بات ہے وحر جی, نہیں کوئی چیز نکمی زمانے میں, کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں, ہر چیز کی اپنی ایک اہمیت ہے. بہرحال جو اس بات میں ایک پیغام بھی دیا بڑا واضح انداز میں, کہ اپنے آپ کو لالچ سے بچایا جائے, حرص سے بچایا جائے. کامیابی چاہیے تو حرص اور لالچ سے بچ کر محنت اور سٹرگل کر کے اچھے انداز میں امانت دیانت کے ساتھ آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ الکریم کامیابی پانے والوں میں, درست سمت میں آگے بڑھنے والوں میں قرار پائیں گے. اور اگر لالچ کا شکار ہو کر کسی کو گرا کر کے خود آگے بڑھنا چاہے, یا کسی کا نقصان کر کے خود آگے جانا چاہے, یا حلال و حرام کی تمیز بھلا کر کے آگے بڑھنا چاہے, پھر ذلیل بھی ہوگا, رسوا بھی ہوگا, اور تباہ بھی ہوگا, اور برباد بھی ہوگا. والعیاذ باللہ. ہم اللہ تعالیٰ سے اس کی پناہ کا سوال کرتے ہیں, اللہ ہمیں عافیت عطا فرمائے. کال شامل کرتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں. جی
ماشاء اللہ آپ کا موضوع بہت ہی پیارا ہے بنیاد. سلمان بھائی, اگر کسی کو نیک عمل یا کوئی اچھی بات کرنے کا حکم دے یا مطلب ان کو سمجھائے, تو اس میں بنیاد کیا ہونی چاہیے کہ اسے نیکی کی دعوت یا کوئی اچھی بات کس طرح بتائے, بنیاد کس چیز پر رکھی جائے؟
بنیاد نیکی کی دعوت دینی ہے تو رضا الہی ہی اس کے لیے بنیاد ہے. اور جو بات آپ نے کسی کو بتانی ہے, اب وہ آپ کیا نیکی کی دعوت کس طرح سے دے رہے ہیں, کیا دے رہے ہیں, کس بات پر اس کو آپ نے لے کر کے آنا ہے, خاص کوئی اسپیسیفک کوئی سچویشن ہے, تو جب تک میرا خیال ہے وہ واضح نہ ہو تو سوال مبہم سوال ہے.
بنیاد اخلاص اور اخلاق ہے
جی,
جیسے آپ نے فرمایا اخلاص اور اخلاق
جی
دونوں چیزیں ہیں. اخلاق بھی بنیادی چیز ہے
جی,
اگر سمجھانے میں کرنے میں اخلاق ٹھیک نہ ہوئے تو الٹا کام بگڑ سکتا ہے.
بگڑ سکتا ہے ٹھیک ہے جی.
جی ایسے ہی ہے,
جسے آپ سمجھانا چاہ رہے ہیں، جیسے آپ نے ارشاد فرمایا، پہلی بات تو یہ کہ سمجھانا کیا ہے وہ بات دیکھی جائے، اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر جو اس کے تقاضے ہیں ان کو پورا کیا، نیکی کی دعوت دینا ہے، جیسے اس کی جو بنیاد ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا ہے، پھر جس بندے کو سمجھانا ہے اس کے منصب کا خیال رکھنا، کس بندے کو کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں، تو یہ ظاہر سی بات ہے جب تک، جیسے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی خاص شخص کے بارے میں یہ بات ہے تو جب تک وہ کیفیت معلوم نہیں ہوگی تو اس وقت تک جواب
نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ جنرل جواب اس کا یہ ہے جو قرآن نے کہا ہے کہ ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، نیکی کی دعوت دو، اللہ کے رستے کی طرف بلاؤ، بالحکمت، حکمت کے ساتھ، اور اچھی نصیحت کے ساتھ، اچھی نصیحت اور پکی تدبیر کے ساتھ۔ یہ ایک اس کی جنرل بات ہے، اور عابد بھائی نے بھی فرمایا، بڑی پیاری بات کہیں، کہ اخلاق بھی اچھے ہوں اور اچھے انداز میں بات جو ہے وہ کہی جائے، وہ انداز اختیار کیا جائے جس سے سامنے والا جو ہے وہ ضدی نہ بنے، تو اس میں ضد جو ہے نا یہ نہ آئے، بات بندہ کہہ دے تاکہ کام جو ہے وہ ہو جائے، اور اگر کچھ ایسی چیزیں بیچ میں ایڈ کر دے گا کہ بندہ جو ہے وہ ہل ہلا جائے تو پھر بعض اوقات معاملہ خراب بھی ہو جاتا ہے۔ اللہ ہمیں عافیت اور سلامتی نصیب فرمائے۔ بہرحال جسے اچھی بات کہی جا رہی ہے اس کو چاہیے کہ وہ اچھی بات اپنا لے، انداز اگرچہ ٹھیک نہ ہو تو بھی، کیونکہ اچھی بات اپنانے میں فائدہ کس کا ہے؟ اپنا ہی ہے، یہ بھی یاد رکھا جائے۔ آگے چلتے ہیں۔
سلمان بھائی، کراچی سے عمران عرض کر رہا ہوں، یہ کلام اپنی میٹھی میٹھی آواز میں سنا دیں۔ جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں، جزاک اللہ خیرا۔
واہ آمین۔ آج تو عمر بھائی کی میٹھی آواز سنیں گے انشاءاللہ، اللہ برکت دے، عمران بھائی آباد رہیں، سلامت رہیں۔ جی
سگے تار محمد عمر حیات تاری تازلیاں والا سے عرض گزار ہوں، سلمان بھائی آپ کا پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے ماشاءاللہ بہت ہی پیارا ہے۔ سلمان بھائی آپ سے عرض یہ ہے کہ جیسا کہ اعمال کی بنیاد جو ہے وہ نیتوں پر ہے، تو ہم اپنے اعمال میں اخلاص کیسے پیدا کریں اور اعمال کو ریاکاری سے کیسے محفوظ کریں، اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیں، اور پیارے عمر بھائی سے عرض ہے کہ برائے کرم امیری اہل سنت کی کوئی پنجابی میں منقبت سنا دیں۔ جزاک اللہ خیرا۔
اخلاص کیسے پیدا کریں؟ جی خالد،
اس کے لیے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اخلاص سے جو مراد ہے اس کو پہلے ہم نے بیان کیا ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی پیش نظر رکھے کہ جو کام کر رہا ہے اس میں اللہ تبارک کی طرف سے ملنے والا جو ثواب ہے، اس کے فضائل ہیں، اس کو پیش نظر رکھیں۔ فضیلتیں سامنے ہوں گی تو خود بخود یہ ذہن آئے گا کہ یہ فضائل دینے والا کون ہے، یہ کام ہے، اس کے بدلے میں جنت میں یہ نہر ملے گی، یہ باغ ملے گا، یہ محل ملے گا، یہ دینے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ تو جب انعامات پر اس طرح توجہ ہوگی، نظر ہوگی، تو انشاءاللہ عمل میں اخلاص پیدا ہونے کی امید رہے گی۔
مرحبا۔ اور اسی طرح ریاکاری کی تباہ کاریوں پر نظر
بالکل،
ریاکاری اگر کروں گا تو کیا بربادی ہوگی، کیا ہلاکت ہوگی، تو بھی ذہن انشاءاللہ ریاکاری سے بچنے کا بنے گا۔ صالحین کی، مخلصین کی صحبت بھی اس کے لیے بڑی کار فرما ہے، اور سٹڈی کر لیں، تھوڑا مطالعہ بھی کر لیں۔ کتاب ہے مکتبۃ المدینہ کی، اس کا نام ہے ریاکاری، اس کا جو ہے مطالعہ فرمائے۔ اور ایک اور بڑی زبردست کتاب ہے نجات دلانے والے اعمال، اس کا مطالعہ فرما لیں آپ، اس میں انشاءاللہ آپ کو اخلاص کے حوالے سے کافی کچھ پڑھنے کو ملے گا انشاءاللہ الکریم۔ آگے بڑھتے ہیں۔
مدری چینل دیکھ رہا میں، بڑا شکرین مدری چینل دیکھ دیکھ کے مینو بڑا علم حاصل ہوا ہے۔ میں بول رہا لاہور ٹاؤنشپ تو، حاجی محمد افضل میرا نام ہے۔
بڑی مہربانی جی، اللہ برکت دے آپ کو، آباد رہے، خوش رہے۔ جی
مجھے کلام سنا دے، میری الفت مدینہ سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روزہ مدینہ میں ہے، جزاک اللہ۔
جی
سلمان بھائی، میں ہند سے جاوید عرض کر رہا ہوں، آپ کا سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت ہی پیارا ہے۔ مجھے امیر اہل سنت کا یہ کلام سننا تھا، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر۔
بڑی مہربانی، بہت شکریہ جی۔ بہاول پور سے میسج ہے، قسمت میری چمکائی چمکائی آقا، مرحبا، ماشاءاللہ، اللہ برکت دے۔ عمر بھائی نے دل خوش کر دیا کلام پڑھ کے، واہ اللہ مرحبا، اللہ برکت دے جی آپ کو۔ لاڑکانہ سے میسج ہے جی، پھر اٹھا ولولائے یاد ہے مغیلان عرب۔ مروی کبھی پڑھا آپ نے کلام یہ، پھر اٹھا ولولائے یاد ہے مغیلان عرب؟ جی
یاد نہیں آ رہا شب،
یاد نہیں آ رہا، ابھی پڑھ دیں پھر آج
انشاءاللہ۔
واہ مرحبا۔ ये हैं जी, कलाम इनको सुनना है, नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की, मरहबा, अल्लाह बरकत दे। आगे चलते हैं जी, गुजरांवाला से मैसेज है, अल्लाह बरकत दे। उमर भाई कुछ कलाम शामिल करें फिर आगे चलते हैं।
किस्मत मेरी चमकाए चमकाए आका, किस्मत मेरी चमकाए चमकाए आका, किस्मत
नौर عرش اعظم سے جس کی بڑی شان ہے روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے
Thank you.
مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام آپ نے دیکھا، ابھی اختتام پذیر ہے اور بنیاد آج کے ہمارے پروگرام کا عنوان رہا انسان کی بربادی اور ہلاکت میں بعض اوقات اس کے فیصلے بھی بنیاد بنتے ہیں. انسان کی اپنی طرف سے جو چیزیں انسان کی ناکامی، ہلاکت یا بربادی کا سبب بنتی ہیں وہ انسان کے بعض اوقات اپنے کیے ہوئے فیصلے بھی ہوتے ہیں. وہ راستہ جس پر چل کے بہت سارے لوگ تباہ، برباد، بے حال، بدحال ہو چکے ہیں، اگر انسان اپنے چلنے کے لیے اسی راستے کو اختیار کرے گا تو یہ بھی تباہ ہوگا، برباد ہوگا، بدحال ہوگا اور کسی جو ہے وہ کام کا نہیں رہے گا. فیصلہ انسان کے اختیار میں اور ہاتھ میں ہے. وہ راستہ مت چلیں بلکہ اس راستے کی طرف قدم بھی نہ بڑھائیں جس راستے پر چل کے لوگوں کی زندگیاں برباد ہوئیں، لوگوں کے اخلاقیات برباد ہوئے، لوگوں کی عزتیں جو ہے برباد ہوئیں، اس راستے پر قدم مت بڑھائیں. پہلوں کے قصے بعد والوں کے لیے نصیحت. اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین اسلام کے بتائے ہوئے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. کہ یہ وہ راستہ ہے، یہ وہ انداز ہے، یہ وہ طریقہ ہے کہ جس نے اس پر چلنا ہے اس نے خیر کو ہی پانا ہے، اس نے عافیت کو ہی پانا ہے، اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کو اور کرم کو ہی پانا ہے اور دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جانا ہے. اللہ ہمیں نصیب فرمائے. اور دعوت اسلامی کا دینی ماحول ہمیں یہی راستہ بتا رہا ہے، دکھا رہا ہے. اللہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. استاد استاد پڑھتے ہیں.
محبوب رب اکرم لالا سلام تم پر لبوں